تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز العظيم. ظهرا تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. وقال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. وقال الله تعالى زدنا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وقال الله تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. میرے محترم دوست اور بزرگ, انسان کی دنیا اور آخرت کی زندگی کا بننا, اجتماعی طور پر بننا اور انفرادی طور پر بننا, اسی طرح دنیا کے حالات کا بننا, یہ موقوف ہے اس بات پر کہ یہ انسان اپنی جان اور مال کو اللہ کی رضا مندی پر خرچ کرے. اللہ نے ہر انسان کو جان کی طاقت دی ہے اور مال کا سرمایہ دیا ہے, اس سے کوئی انسان خالی نہیں. یہ بات الگ ہے کہ کسی کو جان کی طاقت کم دی کسی کو زیادہ, کسی کو عمر زیادہ دی کسی کو کم, مال کا سرمایہ کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم. لیکن اس کا استعمال اگر صحیح ہو جائے, جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر کرایا, اگر اس ترتیب پر جان اور مال کا استعمال ہو جائے تو اس کا خرچ ہو جائے تو پورے عالم کے اندر امن و امان اللہ کے فیصلے سے آئے گا, پریشانیاں دور ہوگی, رحمت للعالمین کے طریقے سے پورے عالم کے اندر رحمت برسے گی, اور اسی طرح جو مرتا رہے گا قبر کے اندر کا نظام بھی اس کا ٹھیک ہوتا رہے گا, قبر کے اندر اسے راحت ملے گی, جنت کے بچھونے بچھائے جائیں گے, جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور قیامت تک اس کی نیند پوری ہوگی, سلایا جائے گا اور قیامت کا دن اس کے لیے بہت آسان ہوگا. ایمان والے کا قیامت کا دن اتنا آسان ہوگا اور اتنی آسانی کے ساتھ گزر جائے گا کہ جیسے چند رکعت نماز پڑھنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنا وقت قیامت کے دن ایمان والے کا لگے گا. اور اس کے بعد پھر جب جنت میں داخل ہوا تو وہاں پر نہ کسی قسم کا ڈر ہوگا نہ کسی قسم کا غم ہوگا, اور جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ مرحمت فرمائے گا وہ ساری کی ساری نعمتیں ہمیشہ کے لیے ہوں گی. دودھ کی, پانی کی, شہد کی اور پاکیزہ شراب کی نہریں, سونے چاندی کی اینٹوں کے بنے ہوئے مکانات جس کے جوڑنے کا گارا مشک کا, جنت کی زمین کی مٹی زعفران کی اور پتھر اور کنکر جو ہوں گے وہ ہیرے اور جواہرات کے, جوانی جنتی کو ایسی ملے گی کہ بڑھاپا کبھی نہیں آئے گا اور کپڑے ایسے ملیں گے کہ جو کبھی میلے نہیں ہوں گے. تو میرے محترم دوستوں, دنیا کے اندر بھی کامیابی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی اور پورے عالم کے اندر امن و امان, جبکہ آدمی کی جان اور آدمی کا مال اللہ کی مرضی پر خرچ ہو. مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ, مال کو اللہ کی رضامندی پر خرچ کرنا. اور اسی طرح ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات اللہ, جان کو بھی اللہ کی رضامندی پر خرچ کرنا. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی تشریف آوری سے پہلے کتنی بد امنی پورے عالم میں تھی اور زیادہ تر حجاز و مقدس میں تھی, لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ایک بہت بڑھیا ماحول بنایا. اس ماحول کا یہ اثر پڑا کہ وہاں پر اس ایریے میں امن و امان قائم ہو گیا اور وہ پاکیزہ زندگی کو لے کر جب صحابہ دوسرے علاقوں میں گئے اور دوسرے علاقے کے لوگوں نے ان کی زندگی کو دیکھا تو جو لوگ سلیم و فطرت قسم کے لوگ تھے وہ سمجھ گئے اور انہوں نے یہ امن و امان والا اور ایمان والا راستہ اختیار کیا اور علاقے کے علاقے اسلام کے اندر داخل ہوتے چلے گئے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جان اور مال کو اللہ کی رضامندی پر خرچ کرنے کی ترتیب بتائی. اور وہ ترتیب کیا ہے؟ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ جان کو اللہ کی رضامندی پر لگاؤ, مال کو اللہ کی رضامندی پر لگاؤ. یہ جو ترتیب آپ چلیں گے وہ تو بالکل غلط ہے کہ جان کو تو لگا دیا مال کے کمانے پر, مال کو لگا دیا جان کے بنانے پر. مال کما کر پیٹ کے اندر کھانا, بدن کے اوپر کپڑا, رہنے کے لیے مکان, سوار ہونے کے لیے سواری اور زندگی پوری کی, جان کو مال پر, مال کو جان پر لگائی اور آدمی اپنی زندگی پوری کر کے چلا گیا. جیسے ایک مینڈک جہاں پیدا ہوا وہیں پر پھدکتا رہا, پھدک پھدک کے مر گیا. تو یہ کوئی زندگی اچھی زندگی نہیں. اچھی زندگی جان اللہ کی رضامندی پر لگے اور مال اللہ کی رضامندی پر لگے, لیکن اللہ تعالیٰ دکھائی نہیں دیتے. تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی پر جان اور مال لگانے کا کوئی نمونہ ہونا چاہیے. وہ نمونہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حیرانی ہے, لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حیرانی نے ایک اجتماعی ماحول بنایا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ ہے مطمئن کے اندر, اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہم لوگوں کو کہ بس سادے کو من الاولین من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. اس امت کے اندر سب سے پہل کرنے والے صحابہ تھے. ایک قسم ان کی تھی مہاجرین کی, دوسری قسم ان کی تھی انصار کی, جنہوں نے اللہ کے دین کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑا اور جنہوں نے وطن کے چھوڑنے والوں کا ساتھ دیا, یہ مہاجرین اور انصار تھے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت تک جو ان مہاجرین اور انصار کا اتباع کرے گا اور ان کے پیچھے پیچھے چلے گا تو اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. میرے محترم دوستوں, اللہ کی رضا مندی پر اپنی جان اور مال کے لگانے کا جو نمونہ ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی طور پر اپنے زمانے کے اندر صحابہ کے اندر چالو کر دیا. بس اس ترتیب پر قیامت تک یہ امت جتنا اپنی جان اور مال کو لگاتی رہے گی تو دنیا کے اندر اپنا امان آتا رہے گا اور دین کی طاقت کا مظاہرہ ہوگا اور دین کی قیمت اور دین کی وجہ سے دنیا کے اندر برکتوں کے آنے کا مظاہرہ ہوگا جیسے پہلے ہوا قیامت تک ہوتا رہے گا. اب وہ جان اور مال کن کن باتوں پر لگائی جائے, وہ کتنی باتیں ہیں جس پر ہماری جان اور مال لگے جس سے اللہ راضی ہو جائے اور اس کی ترتیب کیا ہے, اس کے بارے میں اللہ تعالی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور صحابہ اجتماعی زندگی کے ذریعے ہمیں چند باتیں بتائیں. اس پر مسلمان کی جان اور مال لگے وہ چار چیزیں ہیں. چار چیزوں پر جان اور مال لگے اور توازن کے ساتھ لگے, جہاں جتنی بتائی اتنی لگے. پھر دیکھیے پورے عالم میں کیا ہوتا ہے, امنڈ امنڈ کر لوگ اس مبارک طریقے کی طرف آئیں گے, امنڈ امنڈ کر دل تھامے نہیں تھمیں گے. دنیا واقعی پریشان ہے, کسی کی جان محفوظ نہیں, کسی کا مال محفوظ نہیں, کسی کی آدمی محفوظ نہیں. امن و امان لانے کی کوشش کے باوجود امن و امان نہیں آ رہا. وہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ترتیب ہے اس سے آئے گا. وہ چار چیزیں کیا ہیں جس کے اوپر انسان کی جان لگے, انسان کا مال لگے. انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے چار نسبتیں رکھی. ایک نسبت تو ہے عام جانداروں والی, اسے بھوک لگے گی کھانا چاہیے, پیاس لگے گی پینا چاہیے, اسے بیوی کی ضرورت ہوگی رہنے کے لیے, مکان کی ضرورت ہوگی, پہننے کے لیے کپڑے کی ضرورت ہوگی. یہ وہ انسانی تقاضے ہیں جو سارے جانداروں کے اندر پائے جاتے ہیں. تو ایک تو عام جانداروں کی نسبت انسان کو ملی اور دوسری نسبت اللہ نے انسان کو فرشتوں والی دی. عام جانداروں کی نسبت ملنے کی وجہ سے اس کے اوپر اللہ نے تقاضے ڈالے, جیسے بیوی کا تقاضا, کھانے کا تقاضا, پینے کا تقاضا, مکان کا تقاضا, کاروبار کا تقاضا. یہ تقاضے انسان کے اندر اللہ نے ڈالے اور ان تقاضوں کے پورا کرنے کی اجازت بھی دے دی. تو ایک تو انسان کی جان اور مال اپنے تقاضوں کے پورا کرنے پر لگے, انسان ہونے کے ناطے اور جاندار ہونے کے ناطے. لیکن اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری نسبت بھی دی اور وہ ہے فرشتوں والی. فرشتوں والی نسبت کے اعتبار سے اس کی جان اور مال جو ہے وہ عبادات پر لگے, کیونکہ فرشتے عبادت کرتے ہیں. تو فرشتوں والی نسبت چونکہ اس انسان کو مل گئی تو اس لیے یہ انسان عبادت پر بھی اپنی جان اور مال کو لگائے گا اور فرشتوں کے زمرے میں شامل ہوگا. جانداروں کے اور جانوروں کے زمرے میں سے نکل کر عبادت کے راستے یہ فرشتوں کے زمرے میں داخل ہوگا. یہ دوسری نسبت دی. ایک تیسری نسبت انسان کو اللہ نے وہ دی جو فرشتوں کو بھی نہیں دی. وہ نسبت اللہ نے جو انسان کو دی ہے وہ اللہ کا خلیفہ ہونے کی نسبت ہے, کہ اس انسان کے اندر اللہ کا خلیفہ ہونے کی استعداد رکھی ہے. یہ تیسری نسبت ہے. اس نسبت کے اعتبار سے یہ انسان لوگوں کے ساتھ اخلاق برتے گا. چونکہ یہ اللہ کا خلیفہ ہے تو خلیفہ ہونے کے ناطے یہ بھوکوں کو کھلائے گا, کیونکہ یہ رزاق کا خلیفہ ہے, اور یہ لوگوں کے عیبوں پر پردے ڈالے گا کیونکہ یہ ستار کا خلیفہ ہے, اور یہ لوگوں پر رحم کرے گا کیونکہ یہ رحیم کا خلیفہ ہے, یہ لوگوں پر کرم کرے گا کیونکہ یہ کریم کا خلیفہ ہے, یہ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرے گا کیونکہ یہ غفار کا خلیفہ ہے. اسی طرح اگر کوئی نامناسب ماحول بن رہا ہو تو اس نامناسب ماحول کو دور کرنے کے لیے کہیں پر آنکھیں دکھانے کی بھی ضرورت پڑے گی, تو وہاں پر یہ آنکھ بھی دکھائے گا کیونکہ یہ قہار کا اور جبار کا خلیفہ بھی ہے. تو اس بنا پر اللہ کا خلیفہ ہونے کے ناطے اس کے اندر اخلاق آئیں گے اور یہ اپنی جان اور مال کو اخلاقیات کے اوپر خرچ کرے گا, یہ اپنی جان اور مال کو اخلاق پر خرچ کرے گا, یعنی دوسروں کی ضرورتوں پر اپنی جان اور مال کو لگائے گا بغیر کسی معاوضے کے. اخلاق جو ہے وہ اپنی جان اور مال سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا اور اس کا بدلہ اس آدمی سے نہ لینا, یہ اصلی اخلاق ہے. اغراض کے ماتحت اگر اخلاق برتے جائیں تو یہ اصلی اخلاق نہیں بلکہ یہ نقلی اخلاق ہے. نقلی اخلاق سے آدمی خدا کا خلیفہ نہیں بنتا. خدا کی خلافت کے جواہر انسان کے اندر جو اجاگر ہوں گے وہ اصلی اخلاق سے ہوں گے, جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے اندر تھے, کہ مہمان آیا تو اس کے کھلانے کے لیے بتی بجھا دی ٹھیک کرنے کے بہانے, اور مہمان کو پیٹ بھر کر کھلا دیا اور گھر والے فاقے میں رہے. یہ جواہر صحابہ کے اندر اجاگر ہوئے. صبح کے وقت میں یہ صحابی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو فرمایا کہ رات کو کیا کام تم نے کیا کہ قرآن میں ایسا کام کرنے والوں کی تعریف اتری. یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم حساسہ, کہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے اپنی ضرورتیں قربان کر کے اور دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرتے. کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کر رہے اور خوش ہو رہے, حالانکہ 8 گھنٹے کی بھوک دور کی آپ انداز لگاؤ. ارے بھائی رات کو کھانا کھلایا 8 گھنٹے تک کی بھوک دور ہو گئی, بھائی دوسرے دن پھر بھوک آ گئی. 8 گھنٹہ کسی کی بھوک کو دور کرنا, اس پر اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اس کی تعریف قرآن کے اندر اتارتے ہیں. اور قیامت تو قرآن میں یہ آیت لاکھوں اور کروڑوں کی مقدار میں لوگ پڑھیں گے. کس قدر اس کے لیے خوشی کی بات ہے کہ جس نے کسی کی 8 گھنٹہ بھوک دور کی اللہ کتنے خوش ہوئے اور اللہ کتنے راضی ہوئے اور اللہ کا کتنا تعلق اس آدمی کو ملا. لیکن یہ تعلق اللہ کا جو ہے نا, یہ جتنی نیکی بڑے میں بڑی کریں گے زیادہ میں زیادہ کریں گے تو وہ تعلق اللہ کا بڑھتا رہے گا, اللہ کی رضا مندی بڑھتی رہے گی اور جنت کے درجات اور ڈگریاں بڑھتی رہیں گی. مال کے بڑھنے کو تو انسان محسوس کرتا ہے لیکن اللہ کی رضا مندی بڑھتی رہے اور اللہ تعالیٰ کا تعلق بڑھتا رہے اور جنت کے درجات بڑھتے رہے, اس کی طرف آدمی کی نگاہ نہیں جاتی, کیونکہ یہ چیزیں نظروں سے اوجھل ہیں. تو اس کا کوئی تھرمامیٹر بھی نہیں کہ کون سے تھرمامیٹر سے ناپے کہ اللہ کتنا راضی ہوا. ارے پانی ایک گلاس ہو تو وہ بھی پانی, اور پوری نہر ہو تو وہ بھی پانی, اور ایک ٹنکی ہو تو وہ بھی پانی, اور 15 نہریں ہو تو وہ بھی پانی. پانی تو سب ہے, پانی کا لفظ سب پر بولا جاتا ہے, لیکن ایک گلاس پانی اور 15 نہریں پانی, تو آپ اندازے لگائیے پانی تو یہ بھی پانی تو وہ بھی, لیکن 15 نہروں سے پتہ نہیں کتنے باغات اور کھیتیاں اس کے ذریعے آباد ہوں گی. یہ سارے اندازے انسان لگاتا ہے, لیکن اللہ تھوڑا راضی ہوا اس سے زیادہ راضی ہوا اس سے زیادہ راضی ہوا, یا اللہ ناراض ہوا تو تھوڑا ناراض ہوا یا اس سے زیادہ ناراض ہوا یا اس سے زیادہ ناراض ہوا. کیونکہ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا اتنی زیادہ سزا دے گا, اور جتنا زیادہ راضی ہوگا اتنا زیادہ بدلا دے گا. اب اس کا کوئی تھرمامیٹر نہیں. اس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بتائے اعمال کے, کہ فلاں عمل کرو گے تو 10 دے گی, فلاں عمل کرو گے تو 700 دے گی, فلاں عمل کرو گے تو 700,000 دے گی, اور پھر 2 حدیثوں کو ملاؤ تو 49 کروڑ دے گی. تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا مندی کی ڈگریاں, اللہ کتنا راضی ہوا. اور اسی طرح اللہ کے ناراض ہونے کی درجات بھی ہیں. ایک آدمی کو قتل کیا اس سے اللہ کتنا ناراض ہوگا, اگر 500 کو قتل کیا تو 500 گنا زیادہ ناراض ہوگا. سزا جو ہو رہی ہے 500 گنا زیادہ ہوگی, اور وہاں پر جو بدلہ ملے گا وہ ہزاروں لاکھوں گنا زیادہ بدلہ ملے گا. دنیا کے اندر بدلہ پورا مل ہی نہیں سکتا اور سزا پوری دی ہی نہیں جا سکتی. ایک آدمی کو قتل کیا اسے بھی پھانسی لگے گی, 500 آدمیوں کو قتل کیا اسے بھی پھانسی لگے گی, اس سے زیادہ جج کر نہیں سکتا. اللہ کے ہاں ایسا نہیں. ایک آدمی کو قتل کرنے کی جتنی سزا, 500 آدمیوں کو قتل کرنے کی اس سے 500 گنا زیادہ سزا. اس کے اندر یاد ہے دنیا کے اندر انعام ملا ایک آدمی کو 5,00,000 کا, دوسرے آدمی کو 50 کروڑ کا, اس نے زیادہ بڑا کارنامہ کیا. لیکن یہ دونوں جب ہوٹل میں جائیں گے تو وہ ایک پیاری چائے اور ایک تو بسکٹ کھائیں گے. یہ نہیں کہ بھائی جس نے 50 کروڑ کا انعام لیا تو صاحب وہ 15,000 پیاریاں چائے کی پی گیا, کیونکہ انعام اسے بہت پینا تھا. ہر چیز نے کتنا ہی بڑا انعام ملا ہو, کتنا ہی بڑھیا مکان بنا لیا اس نے, اور کم انعام والے نے اپنے گھٹیا مکان بنایا, لیکن رات کو سوئیں گے تو وہی 3x7 فٹ کی جگہ پر وہ غریب آدمی بھی سوئے گا یا مالدار بھی سوئے گا. ایسا کبھی نہیں ہو رہا میں مالدار ہوں, میرا بہت بڑا بنگلہ ہے اس میں کئی کمرے ہیں, تو ساری رات وہ لڑکتا ہے کہ صاحب میں بہت بڑا مالدار لڑکتا رہوں گا. لڑکتا رہے گا اس کی نیند بھی پوری نہیں ہو رہی. وہی 7x3 فٹ کی جگہ گھیر کر غریب بھی نہیں, بس ذرا کیفیت کے اندر تھوڑا فرق ہوگا. وہ سیدھی سادی چٹائی پہ لیٹے گا, یہ نرم گدے پہ لیٹے گا, اتنا تو فرق ہوگا, لیکن جگہ اتنی گھیرے گا. تو دنیا میں بدلہ پورا نہیں مل سکتا اور دنیا میں سزا پوری نہیں مل سکتی. پوری سزا اور پورا بدلہ اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر دیں گے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے اعتبار سے ہوگا کہ 8 گھنٹہ ایک آدمی کی بھوک دور کی, اس پر اللہ خوش ہو کر قرآن میں ذکر کر رہے, اپنی رضامندی بتا رہے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ آپ لوگ جماعتوں میں پھر کر اللہ کے بندوں کو بازاروں سے لا کر, مسجدوں کے اندر لا کر, ان کا ذہن بنا کر اور ان کے چلے وصول کر کے ان کے اندر جو دینداری آپ لائے, اور دینداری کی بنا پر یہ کروڑ ہاں کروڑ سال کی جہنم کی بھوک سے بچ کر ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کے کھانے پینے میں یہ چلے گئے, تو بتائیے ایسے محنت کرنے والوں سے اللہ کتنا راضی ہوگا. اس کو ہم اپنی زبان سے ہی بتا سکتے, اگر قرآن کی آیت اس درجے کو مقرر کر رہی کہ 8 گھنٹے کی بھوک کے دور ہونے پر اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اس کا ذکر فرما رہے ہیں قرآن میں. تو جو آدمی کروڑ ہاں کروڑ سال کی بھوک کسی ایک بے دین کو دیندار بنا کر دور کرے تو اس سے اللہ کتنا راضی ہوگا. اور اگر سال بھر کی جماعت میں پھر کر ایسے تو بے دین کروڑ کروڑ سال کی مرنے کے بعد کی بھوک دور کی تو اس سے اللہ کتنا راضی ہوگا. میرے محترم دوستو, زندگی بھر ایسے جتنے کام کرتا رہے گا اللہ کے راضی ہونے کے درجات بڑھتے چلے جائیں گے. اسی طرح ناراض ہونے کی بھی درجات ہے غلط کام کرنے کی بنیاد پر. جتنے غلط کام کرے گا اتنے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے. کتنے کاموں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں, کتنے کاموں سے اللہ راضی ہوتے ہیں, یہ سارے کے سارے قیامت کے دن تولے جائیں گے. نیکیاں ایک پلڑے میں, برائیاں ایک پلڑے میں, یہ دونوں کو تولا گیا. اگر یہ دونوں کے دونوں برابر سرابر ہو گئے تو پھر انتظار رہے گا. اگر ایک نیکی آ گئی تو یہ آدمی جنت پہ جائے گا اس ایک نیکی کی وجہ سے. زندگی بھر کی نیکیاں تو گناہوں کے مقابلے پر چلی گئی, لیکن ایک نیکی کسی بھوکے کو کھانا کھلایا تھا یا کسی ننگے کو کپڑا دیا تھا, اس ایک نیکی نے اسے جنت میں داخل کیا, تو آپ انداز لگائیے کہ پوری دنیا سے دس گنا بڑی جنت اسے ایک نیکی پر ملی. ایک نیکی ساتوں زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے. اسی طرح خدا نہ خواستہ اگر ایک گناہ آ گیا تو نیکیوں کا تگڑا ہلکا ہو گیا اور یہ آدمی جہنم کے اندر چلا گیا. تو اللہ کے ایک حکم کا ٹوٹنا ساتوں زمین آسمان کے ٹوٹنے سے زیادہ خطرناک ہے, اور اللہ کے ایک حکم کا پورا ہونا ساتوں زمین آسمان کے ہاتھ میں آنے سے زیادہ قیمتی ہے. اور کسی آدمی سے اللہ کے حکم پورے بھی ہوئے اور اللہ کے حکم ٹوٹے, دونوں کام کیے, تو اس کو قیامت کے دن تولا جائے گا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ. نیکیوں کا پلڑا بھاری تو جنت, نیکیوں کا پلڑا ہلکا تو جہنم. تو میں یہ بات ان کر رہا تھا کہ اخلاق کے طور پر بھوکوں کا کھلانا, ننگوں کا پہنانا, عیبوں کا چھپانا, یہ خدا کی خلافت کے جواہر ہیں. تیسری نسبت جو اللہ نے دی انسان کو, وہ اللہ کا خلیفہ ہونے کی نسبت ہے, یعنی ایثار اور ہمدردی والی نسبت ہے, رحم اور کرم والی نسبت ہے, عیبوں کا چھپانا, غلطیوں کا معاف کرنا یہ نسبت ہے, بھوکوں کا کھلانا, ننگوں کا پہنانا, غیر شادی شدہ لڑکے لڑکیوں کی شادیاں کرنا, بغیر مکان والوں کے مکان بنا دینا, مصیبت زدوں کی مصیبتوں کا دور کرنا, یہ جتنا انسان کے اندر آتا چلا جائے گا اس کے اندر خدا کی خلافت کے جو استعداد تھی وہ جواہر اس کے اندر منتقل ہو رہے ہیں. یہ تیسری نسبت ہے. ایک چوتھی نسبت بھی ہے جو اللہ نے اس انسان کو دی. تین نسبتیں کیا؟ ایک تو عام جانداروں والی نسبت, اس کے ناطے اپنے تقاضوں کا پورا کرنا. دوسری نسبت فرشتوں والی, اس کے ناطے خدا کی عبادت کرنا. تیسری نسبت خدا کی خلافت والی, جس کے ناطے لوگوں کے ساتھ اخلاق کا برتنا. یہ تین نسبتیں. اور چوتھی ایک نسبت اور دی, وہ ہے نیابت نبوت. انبیاء کرام علیہ السلام کی نیابت اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دی, نبیوں کی نیابت. نبیوں کی نیابت کے ناطے یہ امت اپنی جان اور مال کو دعوت کے اوپر خرچ کرے گی. پھر نبیوں کی نیابت کے اندر بھی دو باتیں ہیں. ایک تو دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کی نیابت, اور ایک سید الانبیاء علیہ السلام کی نیابت. دوسرے نبیوں کی نیابت کے ناطے یہ اپنے اپنے علاقے میں کام کرے گا, جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر میں کام کیا, شعیب علیہ السلام نے مدین میں اللہ کے دین کی دعوت کا کام کیا, اسماعیل علیہ السلام نے اپنے گھرانے میں دین کی دعوت کا کام کیا, اور حضرت یونس علیہ السلام نے ایک مخصوص تعداد کے اندر جو ایک لاکھ سے زیادہ تھی اس میں دین کی دعوت کا کام کیا, نبی علیہ السلام نے اپنی قوم کے اندر دین کی دعوت کا کام کیا. تو نبیوں کی نیابت میں یہ آدمی اپنی قوم کے اندر بھی, اپنے علاقے کے اندر بھی, گھرانے کے اندر بھی, اپنے ملک کے اندر بھی, شہر کے اندر بھی اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرے گا. لیکن پوری دنیا کے سارے امتی اپنے اپنے علاقوں اور اپنے اپنے ملکوں کے اندر دین کی دعوت کا کام کرنے والے بن جائیں, یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ سید الانبیاء والی جو نیابت ہے, یعنی ختم نبوت والا کام, یعنی نقل و حرکت والا کام, یعنی ان فرو خفاقوں میں سکالہ والا کام, یعنی چلت پھرت والا کام اللہ کے دین کی دعوت کا, یہ جب تک نہیں کیا جائے گا اس وقت تک نبیوں والی محنت جو اپنے مقام پر کرنے کی ہے یہ زندہ نہیں ہوگی. اور جب تک نبیوں والی محنت زندہ اپنے اپنے مقام پر نہیں ہوگی تو اس وقت تک آدمی کے اندر جانور پنے میں سے نکل کر عبادات کر کے فرشتوں کے زمرے میں آ کر عبادت میں طاقت پیدا کر کے فرشتوں سے آگے بڑھ کر خدا کے خلیفہ ہونے کے جواہر کو اپنے اندر پیدا کر کے آدمی با اخلاق بنے, یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ اپنے اپنے علاقوں کے اندر نبیوں والی محنت چالو نہ کی جائے. لیکن یہ میری بات کو یاد رکھنا کہ ہر علاقے کے اندر نبیوں والی محنت چالو اس وقت ہوگی جب سید الانبیاء والی جو محنت ہے نقل حرکت والی اور چلے پھرت والی محنت جب تک یہ چالو نہیں ہوگی اس وقت تک نبیوں والی محنت نہ